فیضان شاہد و سرا مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ. 1447 سن ہجری کے شوال المکرم کی آج 16ویں شب ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 5 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 16، جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضور، علم نافع سے کیا مراد ہے اور یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟
نافع معنی نفع دینے والا، نفع دینے والا علم. اب یہ دنیاوی بعض علوم ہوتے ہیں وہ بھی نفع دینے والے ہوتے ہیں، اور دینی علوم سارے کے سارے نفع بخش ہیں، اس میں مائنس تو ہے نہیں. قرآن کریم کا جتنا علم حاصل کیا اچھا ہی اچھا ہے، حدیث پاک کا علم حاصل کیا یا اور دینی علوم جو ہیں وہ حاصل کیے تو یہ سب اچھے ہی اچھے ہیں. علم نافع وہ علم ہے جو خوف خدا میں اضافہ کرے اور نفس کے عیوب یعنی نفس کی خامیوں کی معرفت میں یعنی پہچان میں اور عبادت میں زیادتی کا باعث ہو، اور دنیا کی رغبت کو کم کرے، آخرت کی رغبت کو بڑھائے، اور شیطان کے مکر و فریب سے آگاہ کر کے، شیطان کے دھوکے سے باخبر کر کے اس سے بچائے. ایک اس کی یہ بھی تعریف ہے، نفع دینے والا علم وہ ہوتا ہے جو دل میں اثر کر جائے اور اس میں اللہ رب العزت کی معرفت یعنی پہچان، عظمت، خوف، تعظیم اور محبت ڈال دے. اور جب یہ چیزیں دل میں ٹھہر جاتی ہیں تو دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے اور دل کی پیروی میں تمام اعضاء بھی خشوع کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضور، ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی پچھلے دنوں، تو بڑے ماشاءاللہ اچھے جذبات تھے اور اپنے بیٹے کو عالم بنانے کا مجھے کہہ رہے تھے کہ میں انشاءاللہ اپنے بیٹے کو درس نظامی کراؤں گا اور عالم بناؤں گا. بیٹے تھوڑے بڑے تھے تو میں نے کہا ابھی بیٹا کہاں پڑھ رہا ہے؟ تو مسکرا رہے تھے. میں نے بیٹا کسی اسکول وغیرہ میں پڑھ رہا ہوگا. میں نے کہا جب مدینے بھیجنا ہے تو یار فلیٹ بھی پھر مدینے کی لینی ہوگی نا، کسی اور فلیٹ میں بٹھائیں گے اور آپ کہیں گے کہ بیٹا بیٹھا اس فلیٹ میں مگر بھیجنا میں اس کے سے مدینے میں، تو پھر مدینے کی فلیٹ آپ لیں، مدینے کا جہاز لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہتا مدینے پہنچے گا. تو کہاں میں جامع المدینہ کی فلیٹ کی طرف جانا چاہیے، یوں ٹوٹل تھا. تو یہ کئی گھروں میں یہ جذبات ہوتے ہیں والدین کے کہ ہم اپنے بیٹے کو عالم بنائیں گے، تو خیر ان کو خود بھی درس نظامی کی طرف یا علم حاصل کرنے کی طرف آنا چاہیے. تو اب یہ جو جذبہ، خوبصورت جذبہ ہے والدین کا، بہترین جذبہ ہے اپنے بیٹے کو عالم بنانا ماشاءاللہ، مگر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو والدین کو جو عملی کوشش کرنی چاہیے، اس تعلق سے رہنمائی فرمائیے.
ماشاءاللہ، کیا بات ہے، یہ تو کئی بار ہوا ہے. بچہ گود میں لاتے تھے جب میں عام طور پہ ملاقاتیں ہیں اور لگتی تھی یہ دعوت اسلامی کے لیے وقف ہی آپ کو دیا. ارے بھائی، یہ دعوت اسلامی کا کام کرے گا تب کرے گا، آپ آ جاؤ نا. تو یہ مجھے چٹکلا یاد آ گیا. اس طرح یہ کئی بار یہ چٹکلا بنایا گیا, ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا. تو بہرحال یہ کہ یہ بات درست ہے کہ جب مدینے جانا ہے تو فلائٹ وہی ہونی چاہیے جو مدینے پہنچا ہے. تو اب یہ کہ اللہ کرے بن جائے تو عالم کی تو بڑی فضیلت ہے, بڑی شان ہے. اس کے لیے تو سمندر کی مچھلیاں اور چونٹیاں اور سب دعائیں کرتے ہیں, اس کے بہت مقام ہے عالم کا. تو عالم تو ایسا برکت والا فرد ہے کہ اس کو دیکھنا عبادت ہے. عالم کی زیارت بنیت تعظیم عبادت, اب یہ کیسا فرد ہوگا یہ. تو اس لیے سب کو چاہیے, ہم تو مشورہ دیتے رہتے ہیں آج پھر دوہرا دیتے ہیں کہ ہر گھر میں ایک عالم اور ایک عالمہ کم از کم. یعنی اسلامی بہنیں بھی تو درس نظامی کر رہی ہیں ماشاءاللہ, جامعات المدینہ گرلز بھی ہیں, جامعات المدینہ بوائز بھی ہیں, ان میں آپ داخلے دلائیں تو انشاءاللہ یہ کہ درس نظامی کریں گے. پھر آگے بھی کورسز ہیں تو انشاءاللہ اس طرح یہ دین سیکھتے رہیں گے. تو عالم گھر میں ہوگا تو انشاءاللہ قیامت کے دن بھی آسانی ہو جائے گی اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا, صدقہ جاریہ ہو جائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ. تو اس لیے ہمت کریں, اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ یہ بھی کوششیں کریں کہ درس نظامی کریں. درس نظامی نہیں کر سکتے تو کم از کم دوسروں کو موقع فراہم کریں, یا تو اس کا ممکن ہو تو مجلس سے مل کر خرچہ اٹھا کر کسی کو عالم بنائیں, ابو کے اصال ثواب کے لیے, دادا جان کے اصال ثواب کے لیے, بارگاہ رسالت میں ثواب پیش کرنے کے لیے, سیدنا امیر حمزہ کے اصال ثواب کے لیے. ایک میری طرف سے درس نظامی کا خرچہ تو یوں بھی کر سکتے ہیں. اچھا, اور اپنے بچوں پر بھی کوشش کریں, اور سارے ذمہ داران مل کر بھی پورا زور لگا دیں کہ جتنا ممکن ہو اسلامی بھائیوں کو جامعات المدینہ میں داخلے دلوائیں. اس میں کوئی آپ سے پائی پیسے نہیں مانگیں گے, بلکہ ہاسٹل بھی جو رہنا چاہتے ہیں اس کے اپنے یعنی صورتیں کہ جو رکھتے بھی ہیں, ان کو کھلاتے بھی ہیں, پلاتے بھی ہیں, اور معیاری کھلاتے ہیں درمیانہ, نہ کہ شاید گھر سے اچھا. تو یوں مطلب بچے کو بڑی سہولتیں بھی دی جاتی ہیں الحمدللہ. تو آپ یہ اپنے جو بھی شرائط ہیں اس کے مطابق وہ لیں گے. اور سب اسلامی بھائی ذمہ داران اپنے اوپر, جتنے بھی دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں ذمہ داران ہیں, ہمیں خوشخبریاں بھی بھیجیں کہ کم از کم ایک اسلامی بھائی کا ایسا مطلب آپ ذہن بنائے کہ ایک کم از کم ایک اسلامی بھائی کو میں جامعات المدینہ میں داخلہ دلواؤں گا. بعد میں اس کا فالو اپ بھی کرنا ہے کہ یہ برابر پڑھیں, کیونکہ شروع میں آ جاتے ہیں پھر بعدوں کا شیطان تو وسوسے ڈالے گا نا, وہ گھبراتے ہیں. تمام اسلامی بھائی مل کر کوشش کریں اور اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. یہ میری طرف سے ہدف ہے, کم از کم ایک اسلامی بھائی کو آپ نے داخلہ دلوانا ہے. انشاءاللہ معاشرہ ایسا صحیح ہو جائے گا. اگر علم دین عام ہو گیا نا, بہت سارے گناہ دم توڑ جائیں گے, اور نیکیوں کا دور دورا ہوگا. مسجدوں میں انشاءاللہ نمازیوں کی دھوم مچ جائے گی اللہ نے چاہ تو. آپ ضرور کوشش کریں. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, الدال علی الخیر کفاعلہ, بھلائی کی رہنمائی کرنے والا اس بھلائی پر عمل کرنے والے کی طرح ہے. تو آپ بھیجیں گے تو یہ کتنی فضیلت کہ یہ بھلائی پر رہنمائی ہے نا اس کی. تو یہ اس میں یہ بشارت ہے کہ یہ بھیجنے والا جیسے ایسا کہ یہ خود بھی یہ بھلائی پا رہا ہے, عمل کر رہا ہے.
حضور, اگر ہماری کوشش سے کوئی اسلامی بھائی آتے ہیں اور داخلہ بھی آپ دلا دیتے ہیں, اللہ پاک کی رحمت سے وہ پڑھتے بھی ہیں, اور ایک جو ایک سلسلہ ہوتا ہے تعلیم کا, تو کیا جس نے اس کو داخلہ دلایا وہ طالب علم دین, اس کے لیے ثواب جاریہ یا صدقہ جاریہ بھی بن سکتا ہے؟
جی جی, صدقہ جاریہ بن جائے گا اس کے لیے, کیونکہ اسی کی کوشش سے تو یہ گیا ہے نا, ورنہ تو نہیں جا رہا تھا. اب پہلے سے جو جا رہا تھا اور آپ خالی اس کو پہنچانے آئے تو اس کی میں بات نہیں کرتا. آپ نے اس کو مطلب نے کنوینس کیا, اس کو سمجھایا, اس پر انفرادی کوشش کی, اس کو تیار کیا, اور اب یہ آپ کے کہنے کی وجہ سے یہ جامعات المدینہ میں یا قصہ باشد کہیں بھی مطلب کسی سنی ادارے میں وہ عالم دین بننے کے لیے داخل ہو گیا اور اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ وہ عالم دین بننے میں کامیاب ہو گیا. بلکہ بنتے بنے گا یار, ایک دن میں جو یہ سیکھے گا نا, جو جو علم دین حاصل کرے گا اس کا ثواب بھی بھیجنے والے کو
ماشاء اللہ.
ایک دن کے ایک گھنٹے میں ایک لمحے میں جو سیکھے گا, کیونکہ اس کی وجہ سے اس لائن پر آیا نا, یہ اس کو ثواب تو اس کا مطلب وہ خزانہ بھرتا چلا جائے گا اس کا. اسلامی بہنیں بھی کوشش کریں اور اسلامی بھائی اسلامی بہنوں پر یوں کہ جو ان کی محرمات ہیں ان پر کوششیں کریں, محرمات اپنے محرم اسلامی بھائیوں پر, بیٹوں پر وغیرہ جو بھی خاندان میں جو محرم ہیں ان پر کوششیں کریں. سب مطلب یعنی کہ ہمیں اسلامی بہنوں میں بھی علم دین کی شمع فروزہ کرنا ہے اور اسلامی بھائیوں میں بھی علم دین کی شمع فروزہ کرنا ہے. تو انشاءاللہ ہمت کریں اور مجھے جلدی جلدی خوشخبریاں ملیں اور میں دعا بھی کرتا ہوں. یا اللہ پاک, جو کوئی میرا مدنی بیٹا مدنی بیٹی درس نظامی کے لیے داخلہ لے, کوشش کر کے کم از کم ایک کو تیار کر کے داخل کروانے میں کامیاب ہو, الہ العالمین اس کو جنت الفردوس میں بغیر حساب کتاب تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. میری مدنی بیٹی کو سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی پڑوسن بنا. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اراکین شورا سب کے سب ایکٹیو ہو جائیں, سارے اپنے اپنے طور پر, جن کے پاس کوئی علاقہ ہے, کسی کے پاس ٹاؤن ہے تو کسی کے پاس یو سی ہے, تو جو جو ہیں آپ اپنے اپنے طور پر بھرپور طریقے پر اس جامعۃ المدینہ کو بھر دیں کہ کم پڑ جائیں جامعۃ المدینہ. انشاءاللہ عاشقان رسول دوسرے جامعۃ المدینہ بنا لیں گے. مسجدیں بھر ہی رہے ہیں نا, مسجدیں بنی جا رہی ہیں, تو جامعۃ المدینہ خوب بنائیں گے اور بھرتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ علم دین کا دور دورہ ہوگا, جہالت کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. سب نمازی بن جائیں گے, سنتوں کے پابند بن جائیں گے اور نیکی کی دعوت کی دھویں مچاتے رہیں گے, شیطان کو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ الکریم.
جہاں نہیں ہے سہولت تو وہاں آن لائن داخلہ
لے لیں, کر لیں. حافظ ہوگا تو بہت اچھا عالم بنے گا, آیتیں بہت یاد ہوں گی نا اس کو, تو انشاءاللہ یہ کہ یہ حافظ جو ہیں وہ کوئی بھی حافظ میرا مدنی بیٹا عالم دین بننے سے محروم نہ رہے, سب کو عالم دین بننا ہے اور اللہ توفیق دے تو اور آگے بڑھ کے مفتی اسلام بننا ہے انشاءاللہ. دنیا بھر میں انشاءاللہ جہالت کا خاتمہ اور علم دین کا دور دورہ, علم دین کی شمع فروزاں ہو جائے, جگمگ جگمگ کرتا رہے یہ عالم علم دین کے فیضان سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا حفص بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں نے حضرت ابو زرعہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کو بعد وفات خواب میں دیکھا کہ وہ پہلے آسمان پر فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں. میں نے پوچھا, اے ابو زرعہ آپ کو یہ انعام کس عبادت کے بدلے میں ملا؟ ارشاد فرمایا, میں نے اپنے ہاتھ سے 1,000,000 حدیثیں لکھی ہیں اور ہر حدیث میں عن النبی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے, اور بے شک اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو مسلمان مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. الحمدللہ معلوم ہوا یہ سب درود و سلام کی برکت ہے. فضل مولا سے پڑھ کر درود و سلام, نیکیاں خوب اپنی بڑھائیں گے ہم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اے عاشقان رسول, بخاری شریف احادیث مبارکہ کی بڑی بابرکت اور عظیم کتاب ہے. اس کتاب کا پورا نام جو امام المحدثین ابو عبداللہ حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا وہ یہ ہے, الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سننہ و ایامہ. بخاری شریف کے بارے میں کہا جاتا ہے, اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری, یعنی قرآن کریم کے بعد سب سے درست ترین کتاب صحیح بخاری ہے. حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اہم لقب امیر المومنین فی الحدیث بھی ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عاشق رسول اور نیک پرہیزگار بزرگ, زبردست عالم دین اور محدث تھے. ادب کا عالم یہ تھا کہ ہر حدیث کو لکھنے اور کتاب میں شامل کرنے سے پہلے غسل فرماتے ہیں. پھر دو رکعت نماز پڑھ کر حدیث پاک کی صحت یعنی چند مخصوص شرائط کے سبب صحیح ہونے کے بارے میں استخارہ فرماتے اور پھر اسے کتاب میں شامل کرتے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف 16 سال میں لکھی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے لیے 6 لاکھ حدیثوں میں سے 7,500 سے زائد حدیثوں کا انتخاب فرمایا. شارح بخاری حضرت علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام امام المحدثین حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق صحیح بخاری شریف میں احادیث مبارکہ کی کل تعداد 7,397 ہے. اے عاشق رسول، مشکل حل ہونے کے لیے بخاری شریف کے ختم کو بزرگوں نے مجرب یعنی آزمایا ہوا لکھا ہے. حضرت امام اصیل الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی اور دوسروں کی مشکلات و پریشانیوں کے لیے صحیح بخاری کا 120 بار ختم کیا، بس ساری مرادیں اور ضروریات پوری ہوئیں. یہ ساری برکتیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں. قحط سالی یعنی بارشیں نہ ہو رہی ہوں اور اناج کی تنگی ہو گئی ہو، ان دنوں میں اگر یہ کتاب پڑھی جائے تو بارش ہو جاتی ہے، اور جس کشتی میں یہ کتاب ہو وہ کشتی ڈوبتی نہیں ہے. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نے ختم بخاری کے موقع پر مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کیا ہے. اللہ پاک نے بخاری شریف کو بڑی مقبولیت عنایت فرمائی ہے. صدیاں یعنی سینکڑوں برس گزر جانے کے باوجود اب تک یہ مبارک کتاب اسلامی مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اللہ پاک ہم اس مبارک کتاب کی برکتیں نصیب فرمائے. اللہم آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے اب بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک پڑھتے ہیں. علقمۃ بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن کانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ینکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ. یعنی حضرت علقمہ بن وقاص لیثی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو منبر منور پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جسے وہ حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جو ابھی ہم نے پہلی حدیث پاک سنی، اس کے راوی مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. اللہ پاک کے پیارے پیارے سب سے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آپ ایمان لائے. آپ اسلام لانے والے 40ویں مسلمان ہیں، یعنی اس سے پہلے 39 تھے، 39 ہو چکے تھے. اس وجہ سے آپ کو متمم الاربعین یعنی 40 کے عدد کو پورا کرنے والے بھی کہتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے ہیں جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ جنت کی خوشخبری عنایت فرمائی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے 539 احادیث مبارکہ روایت کی گئی ہیں، جن میں سے تقریباً 81 یعنی 81 روایت بخاری و مسلم شریف میں ہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حالات مبارکہ کی مزید معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی 2 جلدوں پر مشتمل کتاب فیضان فاروق اعظم اور رسالہ کرامات فاروق اعظم پڑھنا مفید ہے. صحابہ اور اہل بیت کی دل میں محبت ہے، بفیضان رضا میں ہوں گدا فاروق اعظم کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین عمل سے پہلے نیت سیکھا کرتے تھے کہ نیت عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے، اور جیسے نیت اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا. کئی کام ایسے کہ اچھی نیت سے ثواب دلاتے ہیں، بری نیت سے گناہ میں مبتلا کرتے ہیں. تو عمل سے پہلے نیت سیکھا کرتے تھے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پہلے کے لوگ عمل کے لیے اس طرح نیت سیکھتے تھے جس طرح عمل سیکھتے تھے. بعض علماء کرام رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا عمل سے پہلے اس کی نیت سیکھو، اور جب تک تم نیکی کی نیت پر رہو گے بھلائی پر رہو گے. تو پہلے تو باقاعدہ نیت سکھائی جاتی تھی، یہ ایک علم ہے، اور انہیں علم نیت سکھایا جاتا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا موضوع ہوتا تھا. علماء نیت بھی ہوتے تھے، اب تو خدا ہی بہتر جانے. عام طور پر اب مدارس دینیہ میں نیت کا باب تفصیلی طور پر نہیں پڑھایا جاتا. پہلے کے مقابلے میں اب درس نظامی کی مدت بھی کم ہو گئی ہے نا، خدا جانے آگے چل کے کیا ہوگا. یہ لوگوں کی کم دلچسپی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، پھر ہو سکتا ہے آگے چل کے صرف موضوع ہی رہ جائے. مطلب ریڈیوز ہوتا جا رہا ہے، پڑھنے کا جذبہ کم ہوتا جا رہا ہے. پہلے فارسی لازم ہوتی تھی، فارسی میں بہت ساری دینی کتابیں، اب فارسی بھی مائنس ہو گئی، لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے. یوں کہہ سکتے دینی کتابوں میں عربی کے بعد فارسی، یعنی کہ عجمی جو ہیں اتنی، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود عجمی ہیں، عربی نہیں ہیں. بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے اولیاء کرام یہ عجمی ہیں. ہمارے مرشد غوث پاک یہ عجمی تھے، عربی نہیں تھے. عربی پر وہ کمال حاصل تھا کہ بڑے بڑے عربی جاننے والے گھٹنے ٹیک دیں. بعض صحابہ بھی عجمی تھے، سلمان فارسی تو مشہور ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک صاحب نے چندہ دے کر مسجد بنوانے کی کوشش کی، اسی وجہ سے اپنا نام بھی پتھر میں لکھوانا چاہتے ہیں، آیا نام لکھوانا شرعاً درست ہے یا نہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا نام لکھوانے کا حکم یعنی مسئلہ نیت کے بدلنے سے مختلف ہوتا ہے. اگر نیت ریا و نمود کی ہے، یعنی دکھاوے کے لیے کہ جیسے ماں بدولت نے مسجد بنوائی ہے، وہ نہیں ہے مسجد، میں نے بنوائی ہے. اگر مراد دکھاوا ہے یہاں، ٹھیک ہے نا، تو حرام. دکھاوے کے لیے نام ڈالا حرام و مردود، رد کیا ہوا. اور اگر نیت یہ ہے کہ جب تک نام لکھا رہے مسلمان دعا سے یاد کریں تو حرج نہیں، اور حتی الامکان مسلمان کا کام نیک نیت ہی پر محمول کیا جائے گا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نام کیوں ڈلوایا، تو ہم خامخواہ اس کو گھسیٹیں گے نہیں ریا کے کیچڑ میں کہ یہ ریاکار ہے، نام کیوں ڈلوایا. نام ڈلوانا جائز ہے، اب اس کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے کس لیے نام ڈلوایا ہے. یہی حال کتابوں کا، کتاب پر نام ڈالنا یہ بھی جائز ہے. اب اگر اس لیے مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلے کے علماء ایسے بھی ہوئے اپنے نام نہیں ڈالتے تھے کتاب پر، ایسے ہوئے کہ جو مطلب یہ کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہم ریاکاروں میں نہ آ جائیں. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جنہوں نے ڈالا ہے نام تو وہ اس نیت سے ڈالا ہے کہ یہ کتاب رہے گی، جب تک باقی نام لوگ پڑھیں گے تو دعا خیر سے یاد کریں گے. اب مثلا دعا خیر تو کوئی ہاتھ اٹھا کر دعا تو کرتا نہیں ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں ہے. اچھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یہ کہا میں نے رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر دعا دی یا کیا گیا؟ رحمۃ اللہ علیہ کہنا دعا ہے نا، تو یہ انہیں دعا لوگ میرے اوپر مرنے کے بعد بھی رحمۃ اللہ علیہ پڑھیں گے. یہ دعا، یہ رحمت کی دعا ہے کہ اللہ ان پر رحمت نازل کرے، ان پر رحمت اتارے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اچھی نیت ہو، جو بھی لکھے کلام لکھے اپنا، تو اس میں مقطع جو ہوتا ہے اس میں تخلص ڈالا جاتا ہے، تو اس میں بھی نیت کہ میری واہ واہ ہو کہ ماں بدولت شاعر ہے تو یہ تو خطرناک ہے کہ تعریف ہو واہ واہ ہو یار کیسے اشعار لکھے ہیں اور انتظار بھی ہو کہ کوئی واہ واہ کرے. میں نے کبھی محفل میں بھی دیکھا ہے کہ ویڈیوز آتی ہیں نا اور دیکھا بھی ہے پہلے, مطلب کہ کوئی کسی کا شعر پڑھے نا وہ شاعر موجود ہو نا یوں نہیں یوں کرے گیا پتا بھی نہیں ہے کس کا تو یوں کر کے بتا کہ میرا شعر ہے. یوں کرنا بھی گناہ نہیں ہے, میرا شعر ہے یہ کہنا بھی گناہ نہیں ہے. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نیت کیا ہے یہ دیکھا جائے گا نا کہ یہ کیوں ایسا کر رہا ہے. اگر شہرت اور واہ واہ چاہتا ہے تو پھنسا. اور لوگ دعا دیں کہ اتنا پیارا شعر لکھا ہے سبحان اللہ, اللہ پر کرم فرمائے آپ کو بے حساب بخشے. دعائیں دیتے ہوئے دیکھا نہیں کسی کو واہ 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 سبحان اللہ. پھر بولیں گے دوبارہ ارشاد, اب ونس مور بولتے ہیں, پہلے دوبارہ ارشاد بولتے تھے مقرر بھی. اب میں جن دنوں مشاعروں میں نے حصہ لیا ہے نا تو پہلے دعوت اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں تو وہ دوبارہ ارشاد بولتے تھے, ایسے خوش ہوتے تھے جب داد ملتی تھی نا کوئی تعریف کرے نا ان کے شعر کی, واہ 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 سبحان اللہ, تو ایسا خوش ہو یوں یوں کرے شاعر. وہ داد بےچارا جنرل دے رہا ہے سننے والے, یہ اپنے اوپر ڈال رہا ہے یوں کر کے کہ ماں بدولت کا یہ کلام پڑھا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہو ان والا اعمال و نیت, وہ پہلے بھی عرض کر دیا میں نے کہ جیسی نیت شاعر کی ہم حکم نہیں لگائیں گے, ہم اس نے زن کا جام پئیں گے, ورنہ ہم بولیں گے اس کی نیت خراب ہے ریاکاری. تو یہ تو ہو یا نہ ہو ریا کا تعلق دل سے, وہ ریاکار ہو یا نہ ہو, ہم نے جو اٹکل سے اس کو ریاکار بول دیا نا تو یہ ہم تہمت لگانے والے ہوئے. ایک گناہ کی تہمت ڈالی اور گناہ کا الزام ڈالنا, تہمت ڈالنا یہ بہت برا کام ہے, بہت بڑے گناہ کا کام ہے. جیسے ہمارے یہاں تو عام طور پہ ایزیلی ہم لوگ تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے پر. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ زبانوں سے لٹکے ہوئے تھے, بتایا گیا کہ یہ لوگوں پر ملا وجہ الزام گناہ لگانے والوں کی سزا, اور جو کسی کو تہمت لگائے تو وہ جہنم میں ایک مقام ہے ردغۃ الخبال, اس میں رکھا جائے گا جہاں جہنم میں کی پیپ وغیرہ جمع ہوتی ہے, تو یہ اس میں رکھا جائے گا یہاں تک کہ اس کی سزا پوری ہو لے یا شفاعت سے اس کی رہائی ہو جائے وغیرہ. تو یوں مطلب تہمت بڑی خطرناک ہے کہ ایزیلی بول دے میرے بھائی سے کھا گیا, حالانکہ بول رہا میں دوں گا, یہ ٹھیک ہے ٹرخا رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے دیر لگا رہا ہے, لیکن یہ کہ یہ کیسے پتا چلے یہ کھا گیا, اب بیچارہ مجبور ہے. بلکہ جب تنگ دست ہو نا, جو نہیں دے پا رہا پتا ہے تنگ دست ہے, تو اس کو تو مہلت دینا واجب ہے, مہلت نہیں دیں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو ایسی جان پر آ جاتے ہیں تو میرے پیسے کھا گیا ہے, میرے پیسے کھا کے بیٹھ گیا ہے, یہ تہمت نہیں تو اور کیا ہے. پھر تہمت کس کو بولتے ہیں؟ گھروں میں کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے تو پہلے تو پھنستی ہے بہو یا بھابھی, ایک ہی چیز ہے دونوں, کسی کی بھابھی ہے تو کسی کی بہو ہے, تو یہ درد تھوڑا پرائی مانی جاتی ہے, باہر سے آئی ہوئی ہے, اس نے لیا ہے وہ زیور جو غائب ہو گیا یا روپے غائب ہو گئے اس نے چرایا ہے, پھر اس کو روب ڈالنے کے لیے نکال تو نے چوری کیا ہے سمجھے, تو بیچاری ہے پھر بھی ایک گناہ ثابت بھی ہو جاتی ہوگی سمجھے, صبح تو نہیں ملتا ہوگا. لیکن یہ تہمت جو لگائی اس کا گناہ, یہ انہیں اگلوانے کے لیے طریقے کار ہے ہمارے یہاں, تو نے لیا ہے خالی یہ پوچھیں گے تو نے نہیں لیا تو نہ بول دے گا نا, مجھے سب پتا ہے تو بار بار اس کی طرف جا رہا تھا غور سے دیکھ رہا تھا سمجھے, تو نے لیا ہے دے دے ورنہ پولیس تو یوں تو یوں تو یوں نکال. تو یہ بغیر کسی معلومات کے اس طرح تہمت ڈال دینا کسی پر, یہ وہی خطرناک گناہ, جھوٹ بولتا ہے میں جانتا ہوں اس کو جھوٹ بولتا ہے. اب کیسے پتا چلا یار جھوٹ بولتا ہے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ بڑا جھوٹا بھی کبھی کبھی سچی بات کر دیتا ہے. تو یہ ہمارے یہاں یہ عام ہے یہ گفتگو, اس کی نیت خراب ہے. بھائی تیرے کو کیسے پتا چلا؟ ایسا کون سا اسکیننگ مشین تیرے اندر آ گیا یا تیری آنکھوں میں آ گیا تیرے کھوپڑی میں آ گیا کہ تجھے پتا چل جاتا ہے کہ یہ نیت خراب ہے اس کی, یا ماما بنا رہا ہے؟ سب سمجھتا ہوں, بیوقوف بنا رہا ہے, بڑا دھوکے باز ہے, بڑا مکار ہے. تو اس طرح ہم لوگ مطلب اتنے دن میں پتہ نہیں تہمتیں لگاتے ہوں گے, تو یہ کیسے نکلیں گے یار اس سے؟ تہمت کی توبہ بھی بڑی مشکل ہے. بہار شریف میں جو لکھا ہے کہ تہمت لگانے کی توبہ تو کرے, توبہ کے ساتھ ساتھ جس پر تہمت لگائی اس کو کہے کہ میں نے تم پر جھوٹی تہمت لگائی تھی, اور جن جن کو کہا ان کو بھی کہے کہ میں نے یہ غلط تہمت لگائی تھی, وہ ایسا نہیں ہے. ہے کتنا مشکل کام تہمت کی توبہ. اور یہ دن میں پتہ نہیں اگر گنتی کریں تو پاگل ہو جائے آدمی, احساس ہو تو کہ اتنی تہمتیں مجھ سے جاری رہتی ہیں. انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں آتے رہیں گے آپ سب, تو انشاءاللہ آپ کو بھی اگر معلومات نہیں ہوں گی تو یہ ہوتی جائیں گی, بڑھتی جائیں گی. پھر آپ لوگ ماشاءاللہ جو ہمارے طلباء کرام ہیں, یہ بھاری تعداد امامت, خطابت, محراب و منبر کی زینت, تدریس وغیرہ بھی کرتی ہے, تو یہ چیزیں آپ کو مدنی مذاکرے میں آپ سنتے رہیں گے, آپ کو کام آتی رہیں گی. یہ پرانے تجربات جو انہیں یہ بول رہے ہوتے ہیں جو عام طور پہ کتابوں میں نہ ملیں لکھے ہوئے, تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. سارے طلباء کرام جو یہاں کے ہیں وہ کراچی ہے تو فیضان مدینہ میں آیا کریں, ورنہ مدنی چینل پر یا جہاں اپنے علاقوں میں دوسرے شہروں میں اجتماعی طور پر بھی مدنی مذاکرہ دیکھے جانے کی ترکیب ہوتی ہے, تو وہاں جائیں اور ضرور مدنی مذاکرے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اب میں دیکھو کب تک مدنی مذاکرے کے قابل رہتا ہوں, میری عمر آپ کے سامنے ہے. جتنے جی بھی آدمی حافظہ ختم ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو نہیں کر سکتا, تو بس فائدہ اٹھا لیں, انشاءاللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ,
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ, عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.